Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Farmaya jin sunnaton, farmaya main kaha karta hoon, sunnat ka rasta ashal yani bahut sahulat wala, ajmal yani bahut khoobsurat aur akmal hai kamal bhi usi mein. Sunnat ke raste mein سہولت بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. سنت کے مطابق شادی کرنے میں کتنی سہولت ہے، ہاں سبحان اللہ، کتنی آسانی سے ہو جائے گی، سہولت ہی سہولت ہے. جمال بھی ہے سبحان اللہ، ڈپریشن ٹینشن کی مصیبتوں سے پاک، ہاں اور برکت بھی اسی میں ہے. اور سنت کو چھوڑ کر شادیاں کرو کتنا مشکل ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں بیچاروں کی برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ شادی سنت کے مطابق نہیں کرنا چاہتا، معاشرے کے مطابق کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کو سامنے رکھ کر. تو فرمایا سنت کا راستہ آسان بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں کمال بھی ہے. دیکھیے نا، ہاتھ دھو کر کھانا سہولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، کمال بھی ہے. کیا جاتا ہے اس میں؟ ہاں سہولت بھی، خوبصورتی بھی، کمال بھی. ہاتھ دھو کے کھانا یہ خوبصورت ہے، سامنے سے کھاؤ یہ سہولت ہے، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ یہ کمال ہے. اس میں تو کھانے میں سامنے سے کھاؤ سنت یہی ہے، سہولت بھی ہے. ہاتھ دھو کر کھاؤ خوبصورتی بھی اس میں ہے. ہاں اور جسے کہیں کہ بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے پڑھو، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، کیونکہ اس سے تعلق میں اللہ پیدا ہوا. یہ مضمون ایک جگہ بیان ہوا جہاں لوگ عام طور پہ علماء سے حسن ظن نہیں رکھتے تھے، اللہ کے فضل سے پیارے نبی کی سنتوں سے وہاں بہت اثر ہوا. فرمایا چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا عقل میں آ سکتا ہے؟ چمڑے میں موزوں کرنے کا شریعت کا حکم یہ کہ اوپر سے مسح کرو، مٹی نیچے لگتی ہے، مسح اوپر سے. تو اگر عقل میں عقل کی بات ہوتی، ہاں اور کسی حکم کو عقل کے پیمانے میں پرکھا جاتا تو پھر تو مسح نیچے سے کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اوپر سے کرتے. تو دین نری عقل نہیں ہے بھائی، دین تو نقل کا نام ہے، اور اپنی عقل کو اس نقل کی روشنی کے تابع کر لو، اس عقل کو نقل کی روشنی کے تابع کر لو. فرمایا چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا عقل میں آ سکتا ہے؟ بالخصوص اہل عرب میں اس کا اس وقت کہاں رواج تھا، انہیں تو اکثر کو جوتا بھی میسر نہ تھا، چرمی موزوں کا کیا سوال. مگر اب شریعت کے قدر اہل لندن کرکشیم جیسے سرد علاقے والوں سے پوچھو کیسا اللہ رب العزت نے اس زمانے میں یہ حکم دے دیا جہاں اس کی بظاہر ضرورت بھی نہیں تھی، ہاں لیکن قیامت تک کے لیے دین موجود ہے. فرمایا آج جس طرح ضرورت ہے برائیوں سے روکنے کی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا نیکی کا حکم کرنا بھی فرض کفایہ ہے. آج کل برائیوں پہ روک ٹوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، تیزی سے پھیل رہی ہیں. گناہ پہ روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے بعض گناہ زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ ان کا گناہ ہونے کا تصور بھی مٹ گیا، روک ٹوک نہیں رہی. پہلے گھر کا بڑا اپنے بچوں کو منع کر دیا کرتا تھا، استاد اپنے شاگردوں کو منع کر دیا کرتا تھا، خاندان کا بڑا اس کا ایک ڈر ہوتا تھا پورے خاندان پہ، وہ برائیوں سے روک دیا کرتا تھا. اب تو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. پہلے باپ منع کر دیا کرتا اولاد کیا کر رہی ہے، خاندان کے بڑا اس سے گھبرایا کرتا تھا پورا خاندان، بھائی یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. اسکول کا تعلیمی اداروں کے اندر ٹیچر سے ڈر ہوتا، بھائی حرکت ایسے کریں گے تو کیا ہوگا. ہاں لیکن اب تو یہ چیزیں ختم ہی ہو گئیں. ہاں بلکہ اب کوئی ایسا ٹیوشن سینٹر میں کوئی ایسا استاد آ جائے جو منع کرے تو ذمہ دار کہتا ہے میاں ہمارا باہر کیوں خراب کر رہے ہو، ہاں یہ تو ہمارا خریدار ہے، ہاں یہ ہمارا باہر کیوں خراب کر رہے ہو، یہ تو ہمارا کسٹمر ہے بھائی، کیوں اسے خراب کر رہے ہو، جو مرضی کر دیتے کرنے دو، بس تم اپنے کام سے کام رکھو. ہمارا کسٹمر خراب نہ کرو. تو اب تو وہ تصور ہی مٹ گیا کہ برائی کو روکا جائے, غلط کو غلط کہا جائے. ہاں اسی کا ذکر فرمایا, فرمایا اس کی بھی بڑی ضرورت ہے ورنہ برائی کا تصور مٹ جائے گا. غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی اشد فرمایا ہے. علامہ شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ المغترین میں لکھا, جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو منجنیک میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے, دوسروں کو دے رہا ہے. اور فرماتے کہ ہمارے مشائخ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرنے دیں. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے, میزبان نے کسی کی غیبت کی, فوراً اٹھ گئے, فرمایا بھائی پہلی گوشت کھلا دیا وہ بھی مردے بھائی کا. ہم دوستوں میں دو دوست ہوں تیسرے کی غیبت ضرور ہوتی. جہاں پہلے یہ عورتوں کی عادت بہت تھی غیبت کرنے کی, ساس بہو کی کر رہی ہے, بہو ساس ہی کر رہی ہے, نند کی ہو رہی ہے, غیبت گھر میں تو غیبت ہی غیبت. اب تو اللہ معاف فرمائے یہ حرکتیں مردوں کے اندر بھی آ گئی, نوجوانوں کے اندر بھی آ گئی, دو چند بیٹھے تیسرے کی غیبت شروع ہو. غیبت کیسے کہتے ہیں, کسی میں وہ برائی ہو اور پھر آپ اس کے پیچھے کریں, اگر سامنے کریں تو اسے وہ بات بری لگے, یہ غیبت ہے. اگر برائی ہے ہی نہیں اور آپ کر رہے ہیں, تہمت ہے یہ, اس کے تو 80 کوڑے دنیا میں بھی سزا ہے شریعت میں. ہاں تو غیبت اسی کا نام ہے کہ اسے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے سامنے ناگوار گزرے. گھر بھر گئے, دوستوں کی محفلیں بھر گئیں. فرمایا غیبت کی تو فوراً اٹھ گئے, میاں گوشت کھلا دیا وہ بھی مردے بھائی کا. اگر شرم کی جگہ زخم ہے, شرمگاہ پہ زخم ہے, تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں. اسی طرح اگر اپنے بھائی میں عیب دیکھو تو کسی اور کو نہ بتاؤ, صرف اسے بتاؤ جس کو بتانے سے اس بھائی کی علاج ہو جائے گا. اس کے ابا کو بتا دیا, اس کے استاد کو بتا دیا, اس کے مربی کو بتا دیا, اس کے بڑے بھائی کو بتا دیا. جیسے شرمگاہ کی شرمگاہ دکھانا جائز نہیں اگر وہاں زخم ہو, صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو علاج کر رہا ہے. تو اس لیے کسی طرح کسی کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو, صرف مصلح کے سامنے, مربی کے سامنے, استاد کے سامنے, اس نیت سے کہ یہ اس کا علاج کر دوں. کسی اور کے سامنے اس کے عیوب کا اظہار اور اسے پھیلانا یہ ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں. فرمایا شخص قیامت کے دن مفلس اٹھے گا جو غیبت سنتا اور کرتا ہے, کیونکہ اپنی نیکیوں کو غیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے. جو شخص بد نگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے بچ جائے گا. زبان روک لے, آنکھ جھکا لے, بس ولی بن جائے گا. دونوں بڑی مشکل ہیں, نہ یہ آنکھ رکتی ہے نہ یہ زبان رکتی, یہ تو 32 دروازوں کے گیڑوں کو توڑ کے باہر آ جاتی. 32 دانت لگائے نا اللہ نے, اور پھر بھی کہا اگر پھر بھی نکلا ہے, ایک دو ہونٹ لگا دیے, ایک اور گیٹ لگا دیے احتیاط سے. ہاں لیکن پھر بھی چلتی ہے. اس لیے پیر نبی فرمایا کرتے تھے, ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, بھائی ایسی بات نہ کرنا کل شرمندگی اٹھانی پڑے, معذرت کرنی پڑے دنیا میں یا اللہ کے سامنے تم سے بعد پرسوں. یہ کیا کہا تھا پیچھے اس کے, اس لیے سوچ کے بولو, پہلے سوچو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. ہاں بیوقوف, ہاں بیوقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے, عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, بیوقوف آدمی پہلے بول لیتا ہے پھر سوچتا ہے ارے یار میں نے کیا بول دیا. اگر عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. فرمایا جو شخص بد نگاہی نہ کرے, آنکھ بچا لے, غیبت نہ کرے, زبان بچا لے, انشاءاللہ وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا, تمام گناہوں سے بچ جائے گا. فرمایا بعض لوگ ظاہری وضاقتہ کو فاسقانہ بنانا معمولی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ اچھا ظاہری وضاقتہ فاسقانہ بنانا یعنی غیروں کا لباس پہننا, غیروں کی شکل و صورت, اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اچھا معمولی بھی ہر جگہ نہیں سمجھتے, وہیں معمولی سمجھتے ہیں جہاں اس کا رواج ہو گیا ہے, ورنہ جہاں رواج نہیں تو وہاں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے. ہاں اگر امام صاحب لباس پہن کے آ جائیں, ہاں غیروں کا تو بھائی اس کے پیچھے نماز ہوئی، کیا ہو گیا؟ دماغ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ الحمدللہ مسلمانوں میں اب تک یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو صلحاء کا لباس پہنتا ہے، جو نبی کے لباس کے مشابہ لباس پہنتا ہے. اس کے سر پہ ڈبڑی پگڑی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کا لباس اس کا میل کھاتا ہے، اس کے چہرے پہ نبی کی پیاری سنت ہوتی ہے. مسلمانوں میں الحمدللہ یہ ہے. اگر یہ سب کچھ چھوڑ کے کوئی مصلی پہ آ جائے، آج کوئی بھی تراویح نہیں پڑے گا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ یہاں مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے. لیکن جہاں رواج ختم ہو گیا، جہاں رواج ختم ہو گیا، وہاں لوگ فاسقانہ لباس کو معمولی سمجھیں. شادی ہو گئی، اچھی خاصی ٹوپی پہنے گا، داڑھی پہنے گا، وہاں بولے گا نہیں، ذرا لباس غیروں کا پہنو. ہاں، اس لیے کہ وہاں رواج ہے. اس لیے فرمایا بعض لوگ ظاہری وضاقتہ کو فاسقانہ بنانا معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ترک کر دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. میں ظاہری گناہوں کے ترک کو مقدم بیان فرما کر اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی. جنگ احد میں صرف ظاہری کوتاہی تو ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ورنہ عقیدہ بھی ٹھیک تھا، نظریہ بھی ٹھیک تھا، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. عقیدہ اور باطن بالکل ٹھیک تھا. لوگ کہتے ہیں بھائی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ان کی نیت خراب تھی کیا؟ سب کی نیت ٹھیک تھی، جیتی جنگ ہار گئے. ہاں، اور جیتی جنگ میں شکست ہو گئے. نیت تو بالکل ٹھیک تھی، عقیدہ بھی بالکل ٹھیک تھا، باطن بھی بالکل ٹھیک تھا. تو ظاہر بھی ضروری، باطن بھی ضروری. اس کی وضاحت کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. کبوتر کس قدر بلند پرواز ہے، اس کے پروں کو کاٹ دیجئے، صرف ظاہری کمی تو ہوئی، باطن بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کی پرواز اور ترقی ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس کے ظاہر پروں کاٹ دو، اس کی ترقی رک جائے گی، اڑ نہیں سکتا. بلکہ میرے عزیزو، ترقی تو کیا رکے گی، اس کی جان خطرے میں، اس کی روح، اس کے اندر کا باطن خطرے میں. ہاں میرے عزیزو، جب مسلمان کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے، اس کی باطن بھی ترقی نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات اس کا باطن خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے ایمان. یہ ظاہر باطن کا محافظ ہے، ظاہر باطن کا محافظ ہے. ہاں، اگر کبوتر کے ظاہری پر کاٹ دو، اب وہ ترقی نہیں کر سکتا، اپنی جان نہیں بچا سکتا. میں اپنے آج نوجوان بیچارے پوچھ رہے تھے، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، رات کو آپ نے بیان کیا، ہم کیسے بچیں؟ تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا، بھائی ایسا کرو، تم بھی اپنے ظاہری پر لگا دو، جو بھی بلی مرغی کتیا آئے گی انشاءاللہ تم اڑ کے اوپر چلے جانا، وہ گند نیچی رہ جائے گا. ہاں، تم اپنے ظاہری پر لگا لو، جیسے کبوتر کے بلی آتی ہے نوچنے کے لیے، ہاں کتیا آتی ہے نوچنے کے لیے، کبوتر اپنے پروں کے زور پہ اڑ کے چلا جاتا ہے. تمہاری طرف کوئی گندی آئی اور بے دین آئی، بلیا مرغی آئی، بکری آئی، تم اڑ کے چلے جانا. اس کی ظاہری پروں کی برکت سے تم گناہوں سے بچ جاؤ. یہ پر بڑے کام دیتے ہیں. پر ہاں، اگر کبوتر کے پر کاٹ دو تو وہ اڑ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی کتیا اسے لے جائے، کوئی بلیا اسے لے جائے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، کسی موٹر سائیکل کے نیچے آ جائے. ہاں بھائی، اگر تم نے اپنا ظاہر نہ بنایا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہاری عزت، آبرو، حیا ان اسکول کالج کے گندے ماحولوں میں محفوظ رہ گئے. پھر کوئی گارنٹی نہیں، پھر کسی کی گاڑی کے نیچے آ سکتے. ہاں، تو ظاہر باطن کا محافظ ہے، ظاہر باطن کا محافظ ہے. تو فرمایا کہ باطن بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کی پرواز اور ترقی بھی ختم. ترقی کیا ہوتی؟ اس کا باطن بھی خطرے میں پڑ گیا، اب ایک بلی کا بچہ بھی اس کو پکڑ کر کھا جائے گا. تو معلوم ہوا، بعض ظاہر اپنے باطن کا محافظ بھی ہوتے ہیں. آج مسلمانوں نے داڑھی کٹا کر اپنے ظاہر کو خراب کر دیا، اور ان کی ہیبت ہی نکل گئی، ہر جگہ کافروں سے پٹ رہے. دوسری مثال سمجھیے، ہوائی جہاز کھڑا ہے، اڑ نہیں رہا، لیٹ ہو رہا ہے، مدینہ جانے والے مسافر بھی لیٹ ہو رہے ہیں اس میں. معلوم ہوا بھائی ٹائر پنچر ہے. ارے میاں، ظاہر خراب ہوا تو مدینہ کا جہاز بھی ترقی نہیں کر رہا، مدینہ کے مسافر اوپر موجود ہیں. ہاں، تو میرے عزیزو، بس اوقات جب ظاہر خراب ہوتا ہے تو نہ خود آدمی ترقی کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو ترقی دلا سکتا ہے. ظاہری تو خراب ہے مگر جب ظاہر خراب ہوتا ہے نہ خود ترقی کر سکتا ہے نہ دوسروں کو ترقی کا سبب بن سکتا ہے، نہ خود اڑ سکتا ہے نہ حاجیوں کو مدینہ لے کے جا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، ظاہری وطاقتہ کی نافرمانی کر کے نہ خود ترقی کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کی شان تو یہ تھی، تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، مسلمان کی شان یہ تھی، تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ ہاں تیرے ایمان میں کسر ہے، ورنہ ایمان والے تو غالب ہوا کرتے۔ تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ کہیں ایمان میں خامی ہے بھائی، ورنہ مسلمان تو غالب ہوا کرتا ہے اور دنیا بھر کے سوتوں کو جگایا کرتا ہے۔ اچھا کبوتر کے پروں کاٹ کر ہنس یا مور کے پر لگا دو، اس کے اپنے پر کاٹ دو، کوئی اور پر لگا دو، بلی نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح اگر اسلامی پروں کاٹ کر غیر مسلموں کے پر لگا دیے تب بھی بلیاں نہیں چھوڑیں گی، ہاں تب بھی بلیاں نہیں چھوڑیں گی۔ سکھوں نے ہمارے صالحین کی طرف صرف ظاہری نقل کی، ہم ان کے بھنگیوں کو بھی سردار کہتے ہیں، سردار جی آ گئے، ہاں ہم اپنے ظاہر کو خراب کر کے سرے دار ہو رہے ہیں، ہم سرے دار ہو رہے ہیں۔ ہر عمل کے لیے ایک ڈپٹی ہوتی ہے، ایک ہیبت ڈپٹی ہوتی ہے، ایک جسے کہیں کہ پولیس افسر جب کو اطلاع ہو گئی، ہاں اور وہ دشمن کا لباس پہنے ہو، حالانکہ اس نے 50 سال تک بڑی وفاداری سے نوکری کی، لیکن آج وہ انڈیا آرمی کی لباس پہنا ہوا ہے، بتاؤ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا نہیں نکال دیا جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں میں اتنا بڑا وفادار رہا ہوں، 25 سال تک وفاداری سے نوکری کی، اس نے کہا تو نے دشمن کا لباس پہنا ہوا، دشمن کا لباس۔ تو میرے عزیزو دشمن کا روپ اپنائیں گے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ انہی میں سے نہیں اٹھا دے۔ میرا نبی فرمایا کرتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبہ اور مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ انہی میں سے اٹھائے گا۔ داڑھی داڑ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو کٹاؤ داڑھی کو بڑھاؤ، آج امت اس کے برعکس مونچھوں کو بڑھاتی ہے داڑھی کو کٹاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ایک مشت اپنی مٹھی سے داڑھی کو پکڑ کر زائد کو قطع کیا، معلوم ہوا کہ اس معاملے میں حجام کی مٹھی معتبر نہیں، اپنی مٹھی سے پکڑ کر زائد کو قطع کرنا جائز ہے۔ بعض نادان تو کہ نائی نے کاٹ دی، ارے میاں نائی کیا مطلب تمہاری گردن کاٹ دے گا؟ پھر نبی کی سنت تو وہ چیز ہے، مسلمان کہتا ہے گردن کٹ سکتی ہے، میں اپنی نبی کی سنت نہیں تباہ کر سکتا، میں اسے کچرے کے نالی میں نہیں پھینک سکتا، گٹر کے گندے بھی نہیں پھینک سکتا، گندی ٹوکری میں نبی کی سنت نہیں ڈال سکتا، گردن کٹ سکتی ہے، اب سنت نہیں تباہ ہو سکتا۔ یہ کیا چند ٹکے کا آدمی کہہ رہا نائی نے کاٹ دی؟ ہاں میرے عزیزو آج اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ دائیں طرف اور بائیں طرف بھی ایک ایک مٹھی اس طرح واجب ہے، فقہا نے داڑھی کتروانے اور منڈانے کو حرام لکھا ہے، جس طرح عید بقر عید کی نماز واجب ہے، جس طرح نماز وتر واجب ہے، جس طرح قربانی واجب ہے، اتنی ہی ضروری داڑھی رکھنا بھی ہے، اور داڑھی شعار اسلام میں سے ہے۔ اس طرح سر کے بالوں کو منڈوا دو یا پٹھا رکھ لو یا سب برابر کر لو، انگریز کی طرف نسبت رکھنے والے بال انگریزی بال نہ کٹواؤ۔ ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی وردی کے بغیر موجود ہیں، کوئی ہیبت نہیں، اور جیسی وردی میں اچھا آپ یہاں موجود ہیں، ہیبت ہے اس کی وردی کے اندر، ہاں تو اسی طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کے لباس میں ایک ہیبت رکھی ہے۔ بعض لوگوں کو علم صحیح نہ ہونے سے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، ورنہ ہم نے ایک جگہ داڑھی کے متعلق بیان کیا اور الحمدللہ کئی لوگوں نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس لیے اہمیت نہیں ہوتی، ورنہ وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے اس سنت کی عظمت بھی دلوں سے نکل گئی، ورنہ مسلمان بہت سارے بیچارے نواقف ہیں اور وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، بس اوقات ایک مجلس کی برکت سے اللہ انہیں توفیق نصیب فرما دیتا ہے اور اتنے بڑے حکم کو زندہ کر لیتے ہیں جو کئی سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. دیکھو نا آج بھی کوئی داڑھی والا غلط کام کرے تو کیا کہتے ہیں, ارے داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہو کیا, مطلب یہ گھٹیا حرکتیں داڑھی رکھنے والے نہیں کرتے. ہاں داڑھی نہ ہوتی پھر کوئی بات نہیں, داڑھی رکھنے والا یہ گھٹیا حرکت نہیں کرتا. آج بھی شیطان کیا کہتا ہے, یار داڑھی رکھوں گا نا غلط کام کروں گا داڑھی بدنام ہو جائے گی. تو میاں تو پھر تو اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے, اس کو بھی گلے سے نکال دو. یہ شیطان ہے, شیطانی سوچ ہے کہ داڑھی رکھ کے غلط کام کروں گا تو داڑھی بدنام ہو جائے گی. ارے میاں مسلمان ہو کے غلط کام کر رہا ہے, اسلام نہیں بدنام ہو رہا, پھر اس توک کو بھی گلے سے اتار دو. ہاں اس کے اس خیال کو جھٹک دو اور کہو انشاءاللہ میں جب داڑھی رکھوں گا میں انشاءاللہ اچھا مسلمان بھی کروں بنوں گا تاکہ اپنی نبی کی سنت کا احترام کروں, ہاں اور اسے عزت دلاؤں, عزت دلاؤں. فرمایا چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ تو ہوتے ہیں غافل نہیں جانتے, سائل پوچھنے والے, مائل امادہ جاہل, مجادل. مجادل جھگڑالو یہ بات نہیں مانتا, باقی غافل بھی مان لیتا ہے, جاہل بھی مان جاتا ہے, سائل بھی مان جاتا ہے, یہ سب مان جاتا ہے. صرف جو جھگڑالو ہوتا ہے اور جو ضد کرتا ہے, جس کے دل میں ضد آ جائے وہ نہیں مانتا. ہاں باقی جو ناواقف ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے انہیں پتہ چل جاتا ہے اللہ انہیں اس کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے. فرمایا ہم لوگ اپنے خیال سے اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں. اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پہ لگائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری چرا لیتے تھے, دودھ بکری کا تھن سے نکال لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاخرانہ لباس پہننے سے انکار فرمایا اور فرمایا اپنے نفس میں کچھ محسوس کیا اور فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے بدولت عزت دی. حضرت حذیفہ دسترخوان پر کھانا گر گیا, اٹھا کر کھا لیا. بعض غیر ممالک کے سفرا بھی تھے, بعض لوگوں نے کہا یہ لوگ کیا خیال کریں گے. فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے پیارے حبیب کا طریقہ, لوگ تانے دیں, تنقید کریں, طنز کریں, مذاق اڑائیں, میں اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. ہاں میرے عزیزو ہم بھی خم ٹھوک کے اپنے نبی کے سنتوں پہ عمل کریں, ہاں خم ٹھوک کے کمر کس کے اپنے نبی کے سنتوں پہ عمل کریں. دنیا کہتی رہے ہمیں اپنے حبیب سے اپنا تعلق جتلانا ہے اور اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر میں پانی پینا ہے اور اپنے نبی سے شفاعت کرانی ہے, ہمیں اپنے نبی سے جنت میں رفاقت چاہیے, دنیا کہتی رہے. ہاں ہمیں اپنے نبی سے تعلق نبھانا ہے. اللہ ہمیں ہمت بھی دے, توفیق بھی نصیب فرمائے, استقامت کی دولت بھی نصیب فرما دے بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, نستغفر اللہ نستغفر اللہ, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.